मिलकर उसका रुख नहीं मोड़ सकता। जब अल्लाह किसी बंदे को किसी गुनाह की सजा देना चाहता है तो सारा आलम इंफिरादी बला हो या इज्तिमाई बला, ये अखबारों में देने से और तरह तरह की तदाबीर करने से, मुल्क के अंदर या गैर मुल्की सफरों से बलाएं नहीं टलती, अल्लाह ताला को राजी करने से बला टलती है। इस्तिग़फ़ार के अलावा एक दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी सिखाई, जिसको मेरे शेख शाह अब्राहम साहब दामाद बरकातहू ने हर मुश्किल के वक्त में पढ़ करके तजर्बा किया, और मैंने भी और बहुत से दोस्तों ने, जब उस दुआ को पढ़ी जाती है फौरन मुश्किल हल हो जाती है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा ला सहला, ये हदीस शरीफ की दुआ है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है। नंबर एक तो इस्तिग़फ़ार की कसरत, और इस्तिग़फ़ार में ये इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा मकबूल महबूब है, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस इस्तिग़फ़ार के बारे में मेरे मुर्शिद अव्वल शाह दुर्गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस इस्तिग़फ़ार में बहुत सी खूबियां अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमा दी। नंबर एक कि अल्लाह ताला से बंदा मग़फ़िरत मांगता है, इस्तिग़फ़ार खुद एक नेमत है, बंदा अपने मालिक को खुश करने की फिक्र करे और माफ़ी मांगे तो ये नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। जो बंदा माफ़ी मांग कर अपने अल्लाह को खुश कर ले मालिक को, उससे तो मुबारक बंदा दुनिया में कोई है ही नहीं। ज़ालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, ज़ालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। खता होना ये हमारी फितरत है, हमारी फितरत में तकाजाए खता मौजूद है, तकाजे पर अमल न करना तकवा का तकाजा है, अल्लाह की अजमत का तकाजा है। नमाज रोजा पढ़ लेना अल्लाह ताला की महब्बत का हक है, नमाज रोजा हज जक़ात तस्वी हज उम्रा खुदा ताला को याद करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, यह अल्लाह ताला की महब्बत का हक है, और अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों से बचना अल्लाह ताला की अजमत का हक है। दलील क्या है? वमा लकुम ला तरजून, क्या हो गया है तुमको, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? अल्लाह की अजमत का ख्याल क्यों नहीं करते हो? तो इस आयत से पता चला, मालकुम ला तरजून लिल्लाह वखारा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आयत है भाई, जोर से पढ़ो, मालकुम ला तरजून लिल्लाह वखारा, इसी आयत से इस्तिदलाल काफी है कि तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला की अजमतों का ख्याल नहीं करते। क्या मतलब? गुनाह करते हो तो इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राजी करो। तो इस दुआ में मिश्कात शरीफ सफ़ा 205 का ये इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अल्लाह से मैं मग़फ़िरत मांगता हूँ उस अल्लाह से कि नहीं है कोई खुदा और कोई माबूद सिवा अल्लाह के, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा हकीकी है और संभालने वाला है, हय्युल माने जिंदा हकीकी, अल्लज़ी कुल्ल शय्इन बिही मुअब्बदन, जिसके जरिए से सारी हयात दुनिया की सारे जर्रे जर्रे को हयात अल्लाह की इस नाम पाक से कायम है। क़य्यूम माने कायम बिज़ातिही व युक़व्विम ग़ैरहु बिक़ुदरतिही, क़य्यूम माने जो खुद कायम रहे बगैर किसी की मदद के और तमाम आलम को कायम रखे अपनी कुदरत से। زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم تھا. ومن آیاتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے. اب سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ زمین کے نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے. 1400 برس کے بعد ان کو رپورٹنگ ملی اور ہمارے اللہ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم. تو فرماتے تھے کہ اس میں اور استغفار کی تکمیل توبہ سے ہوتی ہے. استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت بھی مانگو. اور تو آگے ایک آیت میں ہے کہ توبہ بھی کرو، اس میں بھی وہی ہے واتوب الیہ، کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ ہی کی طرف اور توبہ بھی کرتا ہوں. تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں کہ جو خطائیں ہو چکی ان سے ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگ لینا، جو ہو چکا جو گناہ ہو چکا ان سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کے معنی کہ اب آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس کا ترجمہ عاشقانہ ادائے بندگی کے ساتھ کیا کہ جو خطائیں پچھلی ہو چکی ہم ان سے معافی مانگ کر آپ کی خوشی مانگتے ہیں. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور آئندہ کے لیے بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ناخوش اور ناراض نہیں کریں گے. تو میرے شیخ صاحب دوغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کلمے میں استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے. استغفار اور توبہ اگر الگ الگ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ کیوں بیان فرماتے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگ الگ کیوں فرماتے؟ استغفر اللہ بھی ہے واتوب الیہ. تو معلوم ہوا استغفار میں اور توبہ میں فرق یہ ہے، استغفار نام ہے ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگنا، توبہ کے معنی کیا ہے کہ اب آئندہ آپ کو ناخوش نہیں کریں گے. تو فرماتے تھے میرے شیخ صاحب دلغنی رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب استغفار ہے کہ اس میں استغفر اللہ بھی ہے، اللہ پاک کا نام بھی ہے، اور لا الہ الا کلمہ بھی ہے، اور حی و قیوم اسم اعظم بھی ہے، واتوب الیہ و توبہ بھی. اتنی صفات کا جامع یہ کلمہ ہے. تو استغفار کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، کیونکہ جہاں سے بلا آتی ہے اس نے اس مرکز سے رابطہ قائم کر لیا. اور دوسری طرف ہے اللہم لا سہل حل مشکلات کے لیے حدیث شریف کی دعا عجیب و غریب ہے. میں نے اپنے مرشد شاہ عبد الحق صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، اگر ہوائی جہاز میں سیٹ نہیں مل رہی ہے یا کوئی مشکل آ گئی، زمانے حج میں بھی دیکھا اور وطن میں بھی دیکھا، کوئی مشکل آئی، مثلا کسی قسم کی پریشانی، کوئی غم تو انسان کو آ جاتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کوئی نہ کوئی پریشانی اور غم انسان کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، لاکھ تدبیر کرتا ہے راستہ نہیں کھلتا. روزی کے لیے مثلا روزی کی پریشانی، لاکھ تدبیر کرتا ہے راستہ نہیں کھلتا. تو جو بھی مشکل بندے کے لیے آئے یہ دعا عجیب و غریب ایک سیر کا کام کرتی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ سارے دنیا کا پیر کوئی وظیفہ دے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اگر مل جائے تو بتاؤ کس کا وظیفہ زوردار ہے؟ آج کل بے وقوف لوگ کہتے ہیں حضرت اپنے سینے سے کوئی چیز دے دیجیے. قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعائیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم تو آپ کے سینے کی چیز لینا چاہتے ہیں جو سینہ بسینہ دعا آ رہی ہے. یہ بے وقوف لوگ، بتاؤ اللہ کی تعلیم فرمودہ دعائیں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی ان سے بڑھ کر کوئی دعا ہے جو سینے میں چھپی ہو؟ ایک بے وقوف نے کہا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اپنے سینے سے کوئی دعا دیجیے، کوئی سکھا دیجیے. فرمایا میں قرآن پاک کی دعا حدیث پاک کی دعا کے سوا کچھ نہیں دوں گا، میرے سینے میں بلغم ہے. اگر تو اس کو یہی شوق ہے کہ سینے کی چیز لے لے تو ہاتھ پھیلا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا, حضرت نے کھانس کر کے بلغم رکھ دیا اس کے ہاتھ کو, کہا لے جاؤ اس بے وقوف. عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں, حدیث پاک میں ہیں, اس سے بڑھ کر کسی دعا کو اہمیت دینا اعتقادی جرم ہے. اگر پیر کی بتائی دعا کو بڑی اہمیت سے پڑھتا ہے اور وہ قرآن پاک میں حدیث پاک میں نہیں ہے تو سمجھ لو یہ اعتقاداً مشرک ہے, کہ اللہ کی بتائی دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی دعاؤں کو کمتر سمجھتا ہے اور پیروں کی دعا سکھائی بہتر سمجھتا ہے جو انہوں نے بنایا. ہاں اگر پیر قرآن پاک کی دعا بتا دے اور حدیث پاک کی دعا بتا دے تو وہ تو پھر کیا کہنا ہے. تو یہ دعا اللہم جب مشکل پیش آئے, آج کل مشکلات ہیں یا نہیں بتاؤ, ہر سڑک پر مشکلات ہیں, گھر گھر مشکلات ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو کبھی کوئی مشکل نہ پیش آئے, اور بعضوں کو بد نظری کی بھی مشکل ہے, نظر بچا نہیں پاتے, اس کو مشکل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بہت مشکل ہے, یہ مشکل کیوں آئی, شکل پرستی کی وجہ سے. شکل جو ہے جب اس میں باوفال میں یہ مصدر جاتا ہے تو اشک اشکال ہو جاتا ہے, اشکال کہتے ہیں آج کل بڑے اشکالات میں, اور اشکلا یشکل اشکال فہوا مشکل, اس کا اسم فاعل مشکل ہے. کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں, شکل سے اشکال میں, اشکال سے مشکل میں ہوں, یہ میرا شعر ہے. کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں, شکل سے اشکال میں, اشکال سے مشکل میں ہوں, اشکلا یشکل اشکالن فہوا مشکل, جو عربی داں ہیں ان سے پوچھ لو, گردان کر لو. تو بعضوں کو شکل سے بچنا مشکل ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ایک سر ہے. نمبر ایک, آمنت باللہ ورسولہ, ایمان لائے میں اللہ پر اس کے رسولوں پر, اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا. پڑھ کر کے دیکھو, آمنت باللہ ورسولہ, رسول پڑھنا رسول نہیں, جمع ہے رسولوں کی جمع رسول, آمنت باللہ ورسولہ, ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ وظیفہ اور یہ جو میں آج آپ کو مفت میں تقسیم کروں گا یہ ہے ہمارے پاس, اور کچھ اندر بھی ہے. اور اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا, اے اللہ کہیں آسانی نہیں ہے مگر جس کو مشکل کو آپ آسان کر دیں, یعنی آپ کے سوا ہماری مشکل کو کوئی آسان کرنے والا نہیں. وانت تجعل الحزن سہلا, اور آپ ہر غم کو آسان کر دیتے ہیں, کتنے ہی بڑا غم آ جائے آپ کی قدرت کے احاطۂ قدرت سے خارج نہیں ہے, وہ غم پہاڑ کے برابر بھی آ جائے لیکن اے خدا آپ کی قدرت کے سامنے وہ پہاڑ کے برابر غم بھی مچھر کی بھی حقیقت نہیں. اذا شئت, جب آپ چاہیں. لہذا یہ حدیث کی یہ دو دعائیں استغفار والی کی مراروی فرماتے ہیں, غم چوبینی زود استغفار کو, غم بامر خالق آمد کار کو, غم اللہ کے حکم سے آتا ہے, جلدی سے استغفار میں لگ جاؤ, معافی مانگنا شروع کر دو. آپ بتاؤ ابا اگر ڈنڈا اٹھائے تو کیا علاج ہے, ابا بھی ہو تگڑا کمزور نہ ہو تو کیا علاج ہے بتاؤ, ابا کے ڈنڈا سے بچنے کے لیے کیا علاج ہے, پیر پکڑ لو معافی مانگ لو. ربا کی بلاؤں سے عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دو دو رکعت پڑھتے استغفار و توبہ کو. تو آج دونوں مضمون ہیں اس میں, استغفار و توبہ کا الگ ہے ایک طرف, اور ایک طرف وہ دعا ہے کہ اللہم لا سہل, یا اللہ ہماری مشکل و مصیبت نہیں حل ہو سکتی مگر آپ کی مہربانی سے. عجیب دعا ہے, جب یہ پڑھی جاتی ہے راستے کھل جاتے ہیں, اور اللہ نہیں راستہ کھولے گا تو کون کھولے گا. صحیح مرکز ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات, جو بندہ اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا بس سمجھ لو صحیح مقام پر پہنچ گیا, اور جو بچہ ساری دنیا سے خوشامد کرے اور اپنے ابا کو خوش نہ کرے بے وقوف ہے, اور جو بندہ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے مصیبت دور ہونے کے لیے اور اپنے رب مالک اور خالق سے رجوع نہ کرے یہ بھی بے وقوف ہے. لہذا یہ بات تقریر کی اس کو آپ لوگ حاصل کر لیجیے گا. دو بیماری ہے ایسی جس سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے, نمبر ایک غصہ غضب, نمبر دو شہوت, حسن پرستی، ایک کا نام غصہ ہے، دوسرے کا نام شہوت، نفس کی خواہش بری بری خواہش. یہی دو بیماری ہے جو تمام بیماریوں کا جڑ ہے، اسی سے سب شاخیں نکلتی ہیں. مثلا غیبت کب کرتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے کسی پر تو اس کی برائی کرتا ہے. ظلم کب کرتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے. اور کسی پر بری نظر کب ڈالتا ہے؟ جب نفس میں خواہش بری پیدا ہوتی ہے. اٹھو تو لڑکے، تم ادھر بیٹھو. آپ سے کہتا ہوں، یہ لڑکا جن کے داڑھی موچھ نہیں ہے، یہ بھائی یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں شاباش، لڑکے جتنے ہیں داہنے بائیں بیٹھا کرو. آپ کی جگہ کوئی سینئر، میں سینئر لوگوں کو سامنے بیٹھانا چاہتا ہوں، ان کی جگہ پر کوئی آیا تم بھی اٹھو. ذرا بڑی عمر والا کوئی آ جائے سامنے جو سمجھدار ہوتے ہیں، تب مضامین قیامت ہوتی ہے. یاد رکھو اسے، سامنے جب سمجھدار زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے مضامین. اب دیکھو اٹلانٹا سے آیا ہوا، امریکہ سے اس کا حق زیادہ بڑھ گیا، قریب ہو گیا. تمام کہتا ہوں کہ جن بچوں کے داڑھی موچھ نہ ہو وہ داہنے بیٹھیں یا بائیں بیٹھیں، یہ ہمیشہ کے لیے سبق یاد کرو. اور اس سے نظر کی حفاظت بھی رہتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک داڑھی نہیں آئی خوب ان کو ہمیشہ پیچھے بیٹھا تھا. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں پر دو شیطان کا مقابلہ رہتا ہے، اور جن لڑکوں کے خوبصورت لڑکوں کے داڑھی موچھ نہ ہو جن لڑکوں کے، وہاں بہت احتیاط کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو. دنیا کوئی بھی کہے کچھ کہ یہ لوگ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، دنیا کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. لا تنظروا، لا تنظروا الی المردان. اب ایسے بچوں کو، نوجوان بچوں کو مت دیکھو جن کی داڑھی موچھ نہیں آئی. اب ہم رسول خدا کی بات مانیں کہ اور پاگلوں کی بات مانیں؟ بتاؤ بھائی کس کی بات ماننی چاہیے؟ اور حضرت سفیان ثوری تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ دیدار آنکھیں. وہ فرماتے ہیں ایک وقت میں نہا رہے تھے، ایک اچانک لڑکا آ گیا جس کی داڑھی موچھ نہیں، نوجوان بچہ. فرمایا اخرجو، اس کو میرے پاس سے دور کر دو. فإنی اری علیہ عشر شیاطین، میں 10 شیاطین کا مقابلہ دیکھ رہا ہوں. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر آپ متقی ہیں یا امام ابو حنیفہ متقی تھے؟ اگر آپ زیادہ متقی ہیں تو پھر آپ امام ابو حنیفہ کی تخلیق چھوڑ دیجیے، حنفی اپنے کو نہ کہلائیے. امام صاحب نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ شامی بن عابدین نے بھی لکھا ہے کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کان یجلس امام محمد لغایت حسنہ و جمالہ خلف ظہرہ فی درسہ مخافت عینہ مع کمال تقویٰ. ہو کمال تقویٰ کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کو پیچھے بیٹھاتے تھے، جبکہ امام محمد کی ماں کا نکاح ہوا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ، سوتیلا بیٹا بھی تھا. لیکن یہ ہیں اللہ والے، میرے شیخ جب لڑکیاں جوان ہو گئی حضرت کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان پر نگاہ ڈالا، اپنی لڑکیوں سے نگاہ نیچی رکھتے تھے جب وہ جوان ہو گئی. یہ اللہ والے ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی پردہ ہے؟ لیکن اللہ والے اپنی جوان بیٹیوں سے بھی احتیاط کرتے، نظر نہیں ڈالتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو بیماری سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے، نمبر ایک غصہ، نمبر دو شہوت. دونوں سے کیوں سکون چھن جاتا ہے؟ کہ انسان کی روح، ہمارے چاروں عنصر کو انسان کس چیز سے بنا ہے؟ چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ ایک دوسرے کی متضاد ہے. تو روح جب تک طاقتور رہتی ہے، اللہ کو راضی رکھتی ہے اللہ کی یاد سے، تو سکون رہتا ہے. اللہ کی یاد میں خود خاصیت ہے سکون کی. اس کے بعد روح کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ متضادہ اجزاء متضادہ، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ مٹیریل جو ایک دوسرے کے اپوزٹ اور متضاد ہیں، ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ روح اللہ کے نام سے طاقتور ہو جاتی ہے. اور روح جب اللہ کی نافرمانی سے کمزور ہو جاتی ہے تو اس کا پاور آف کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت بے سکون ہوتا ہے. اس کی آگ، آگ میں، اس کا پانی، پانی میں، مٹی، مٹی میں، ہوا، ہوا میں، فرار اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹرول نہیں رہتا. اور جب روح قوی رہتی ہے اللہ کی یاد کے صدقے میں تو کنٹرول, اور اگر اولیاء اللہ کے صحبت میں روح بیٹھتی ہے تو ایک روح اس کی اپنی طاقت, پھر اس ولی اللہ کی روحانی طاقت, تو طاقتوں سے اس کا کنٹرول, پاور آف کنٹرول روح کا اور بڑھ جاتا ہے. ایک اس کی اللہ کی تقویٰ اور ذکر اللہ کی اس کی اپنی ذاتی طاقت, پھر صالحین اور نیک بندوں کی صحبت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوا, لہذا اس کا سکون اور اس کا پاور آف کنٹرول بڑھ جانے سے اجزاء متضادہ اربع کا کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا سکون بڑھ جاتا ہے یا نہیں. صحابہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھتے ہیں آپ سے, لیکن جب ہم جا کر اپنے بیوی بچوں میں لگتے ہیں تو ویسا ایمان نہیں رہتا. آپ نے فرمایا دونوں حالت اچھی ہے, دونوں حالت اچھی ہے. جب میرے پاس ایمان اس درجے کا قوی ہو جائے تو تم اللہ کی محبت و عظمت کا حق ادا کرو, اور جب بیوی بچوں میں جاؤ اور ایمان تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اپنی بیوی کا حق, بچوں کا حق, تجارت کا حق ادا کرو. اگر ہر وقت وہی ایمان رہے کہ ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو دوزخ جنت, تو پھر فرشتے آئیں گے تم سے مصافحہ کریں گے اور تم کاروبار اور تجارت کے قابل نہیں رہو گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پانچ پارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے, پانچ پانچ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی, تہجد کی نماز میں پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی کھڑے کھڑے, اور آپ کی روح مبارک عرش اعظم کا طواف کرتی تھی. اس قدر اونچے مقام پر روح کا, آپ کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نبوت کا جہاز بہت اونچا جا کر عرش اعظم کا طواف کرتا تھا, آپ کی روح طواف کرتی. پھر جب فجر کا وقت قریب ہوتا تھا تو آپ اپنی جہاز کو عرش اعظم سے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے رن وے پر لانے کے لیے اور امامت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے, اے عائشہ کلمنی یا عمیرہ, مجھ سے تھوڑی سی باتیں کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بات کر کے آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوائی جہاز کو عرش اعظم سے فرش پر لا کر اور مدینہ پاک پر لا کر اور مسجد نبوی کے مسجد میں امامت کے لیے اپنے روح مبارک کو آپ نیچے نیچے لاتے تھے تاکہ امامت کے فرض کو ادا کر سکے. معلوم ہے اگر وہی ایمان رہے تو پھر کیا دنیا میں انتظام مشکل ہو جائے. عام لوگوں نے تو یہی بیان کیا, یہ وہ عام نہیں ہے یہ بس. اور ایسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو آپ بے ہوش ہو گئے تھے, تو یہ اس کے معنی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کم تھی. اگر آپ کی طاقت کم تھی تو معراج میں کیوں نہیں جبرائیل علیہ السلام آگے گئے, کیوں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے, اب اس کے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ روح نبوت کی طاقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح پرواز جبرائیل کی طاقت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر تھی. لیکن بے ہوش کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بے ہوش اس لیے ہوئے کہ اس کی ایک شیر تھا, شیر کا بچہ, وہ ہمیشہ بکریوں میں رہتا تھا. اسے اپنی سمجھتا تھا میں بھی بکری ہوں, طاقت کا اندازہ نہیں تھا. ایک دن دریا میں پانی پینے گیا وہ بچہ, تب اس نے کہا رے میں تو کچھ اور ہوں. پھر جو اس نے طاقت سے دھاڑ ماری ساری بکریاں بھاگیں. تو آپ مکہ شریف کے کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا مقام نبوت کا آئینہ نہیں ملا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تو اس آئینے جبرائیل علیہ السلام کے آئینے میں آپ کو اپنا مقام نبوت, عظمت نبوت کا انکشاف ہوا. تو اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے خود اپنے حسن سے, خود اپنے حسن نبوت سے, اپنی عظمت نبوت سے آپ بے ہوش ہوئے تھے, عظمت جبرائیل سے نہیں بے ہوش ہوئے تھے. اب ایک شاعر کا شعر سنیے, اسی مقام کو کیسا اس نے ادا کیا. بے ہوش ہو گیا تھا وہ آئینہ دیکھ کر, بے ہوش ہو گیا تھا وہ آئینہ دیکھ کر, اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا. غش کھا کے گر پڑا تھا وہ آئینہ دیکھ کر, غش کھا کے گر پڑا تھا, غش کھا کے گر پڑا تھا وہ آئینہ دیکھ کر, اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی حسن نبوت, اپنی ہی عظمت نبوت سے بے ہوش ہوئے, کیونکہ آئینہ مل گیا. جبرائیل علیہ السلام جیسا آئینہ مکہ شریف میں نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دو بیماری ایسی ہے کہ جس سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے. روح کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کو اپنے ہی عناصر متضادہ کا اٹھانا مشکل، لیکن شہوت کی وجہ سے معشوقوں کے عناصر متضادہ کا وزن بھی اس پر پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح جس پر غصہ آتا ہے اس سے بھی تعلق ہر وقت اسی کی یاد رہتی ہے، یوں ماروں گا، یوں پیٹوں گا، ایسا گلا دباؤں گا، ہر وقت انتقام کے خیالات میں اس کے عناصر متضادہ کا بوجھ بھی اسی پر پڑ جاتا ہے، جس کی یاد رہتی ہے تو ذاکر پر مذکور کے تمام وزن اسی پر پڑ جاتا ہے، تو شہوت ہو یا غصہ دونوں کی وجہ سے روح میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے روحانیت کمزور ہونے سے مغضوب علیہ اور جس پر معشوق اور مغضوب دونوں کا عناصر متضادہ کا بوجھ اس پر پڑ جاتا ہے، تو اپنے ہی آگ پانی مٹی ہوا متضاد چیزوں کا سنبھالنا مشکل ہے، جیسے جیسے روح قوی ہوتی ہے اس کا سکون بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے سکون بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر یہ دو بیماری ہو گئی، غصہ آ گیا تو اس کی روحانیت کمزور ہو گئی، اس کا آگ پانی مٹی ہوا کو بھی اس نے سر پر لے لیا، کیونکہ اسی کے خیال میں ہر وقت رہتا ہے، پیار میں نیت باندھے ہوئی ہے، جس پر غصہ ہے اسی کو سوچ رہا ہے کہ کل ایسا پٹائی لگاؤں گا، اور یہاں تو پٹائی کا خیال، اور اگر کسی سے عشق بدنظری ہو گئی تو نماز میں نیت باندھے یہی خیال آتا ہے کل اس کو مٹھائی کھلانا ہے، ایک جگہ پٹائی کا خیال، دوسری جگہ مٹھائی کا خیال، دونوں خیال مضر، غیر اللہ دونوں ہیں یا نہیں؟ وہ غصے کی وجہ سے غیر اللہ دل میں داخل ہوا، اور یہاں عشق و شہوت کی وجہ سے اس کے دل میں غیر اللہ داخل ہوا، جب اللہ کے گھر میں غیر آئیں گے تو دل میں سکون رہے گا؟ بتاؤ کسی کے گھر میں کوئی غنڈہ گھس جائے، قبضہ کر لے، اس گھر والے کو سکون ملتا ہے؟ اور اول تو خود ڈنڈے مار کے نکالتا ہے، کمزور پڑتا ہے تو پڑوسیوں سے مدد لیتا ہے، اگر نماز سے نہیں تو تھانے دار سے مدد لیتا ہے، پولیس سے مدد لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی نہ کرا سکو تو ہمارے خاص بندوں سے ملو، یہ روحانی تھانے دار ہیں، روحانی ایس پی ہیں، روحانی ڈی آئی جی ہیں، ان کی صحبتوں میں آؤ، بیٹھو، چلے لگاؤ، کم سے کم 40 دن تو رہو ساری زندگی میں، پھر دیکھو دل کیسا خالی کراتے ہیں یہ لوگ، خود بخود ارادہ بھی تمہارا نہیں ہوگا، ارادہ بھی اگر نہ ہو تو بھی دل انشاءاللہ اللہ والوں کے صدقے میں ان کی صحبت کی برکت سے خالی ہوتا چلا جائے گا، اور آپ مجبوراً سو آپ بحالت زبان حال یہ شعر پڑھیں گے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل، ساری دنیا کے جتنے معشوق ہیں دل سے نکل جائیں گے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سی پہلے کنڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں، اور خواجہ صاحب کے دل میں جب اللہ آیا تو حکیم الامت اپنے پیر مرشد کا شکریہ اس زبان سے ادا کیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، یعنی اے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت ہو گئے کہ آپ کی صحبت کی برکت سے ایک گریجویٹ الہ آباد کا بی اے اور آئی سی ایس پاس کر کے ڈپٹی کلکٹر آج آپ کی صحبت سے علماء کا پیر بن گیا، تر اس کی مس ہو گئی، مسٹر کی تر مس ہو گئی، اللہ والا بن گیا، صاحب نسبت بن گیا، بڑے بڑے علماء، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء خواجہ صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں وہی پیر مجلس ہوتے تھے، خواجہ صاحب یہ مقام اللہ والوں کی محبت سے کیا مقام ملا، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی نے کہا کہ اے اللہ میں کعبہ شریف جانا چاہتی ہوں، اور اگر چیونٹی کا مذکر رہا ہوگا تو یہ کہے گا، چیونٹی کا بھی تو شوہر ہو سکتا ہے، لیکن عام طریقے سے چیونٹی کو مونس ہی بیچارے بولتے ہیں، چلو چیونٹی نے کہا کہ اللہ میاں ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، چلو اس میں دونوں ادا ہو گئے، نہ مذکر نہ مونس کی فکری چھوڑی، چیونٹیوں نے کہا کہ اے خدا ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ یہ کیسا جملہ ہے، مذکر مونس سے آزاد ہو گیا نہیں، اب کوئی فکر نہیں، نہ چاہتی ہوں نہ چاہتا ہوں، اے خدا میں آپ کا گھر دیکھ ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، آواز آئی کہ ہم تیری محبت، تو ضعیف و کمزور ہے لیکن تیری تمنا بہت اچھی ہے، لہذا ہم حرم شریف سے ایک کبوتر بھیجتے ہیں، جہاں تو ہے یہیں رہنا، اسی دیوار پر آ کے وہ حرم کا کبوتر آئے گا، تو اس کے پیر پر چپٹ جانا اور آنکھ بند کر لینا، بس وہ کبوتر حرم کا آیا, اللہ نے دل میں ڈالا اور کبوتر حرم کے دل میں ڈالا, اسی جگہ آ گیا ہوا. چونٹی نے اس کا پیر پکڑ لیا, پھر اللہ نے حکم دیا کبوتر کو واپس جا, واپس بیت اللہ گیا. چونٹی تھوڑی دیر میں حرم شریف میں داخل ہوئی. آپ چونٹی لاکھوں سال چلتی تو کیا کعبہ دیکھ سکتی تھی؟ دوستو, جو شخص کی لاکھوں سال میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے, اللہ والوں کے صدقے میں منٹوں میں بعض وقت میں منٹوں میں کام بن گیا. دل کا یقین درد اس کے دل میں منتقل ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ کے مسئلے سے تصوف کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن اختر فقہ کے مسئلے سے تصوف کا مسئلہ ثابت کرتا ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کو وزد آ گیا اس بات پر. وہ کیا ہے کہ اگر ایک رقم آپ کے پاس 10,000 ہے اور 10,000 کی زکات دینے کے لیے سال بھر گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سال بھر گزر گیا, 11 مہینے گزر گئے, 1 مہینہ رہ گیا, اور 25 رمضان کو مثلا آپ دیتے ہیں اور 24 رمضان کو 10,000 کی رقم اور آ گئی, آپ بتاؤ کہ اس 10,000 پر سال گزرا مگر زکات فرض ہو گئی؟ کیونکہ 25 رمضان کو اس پر سال پورا ہوتا ہے اور 24 کو 10,000 کی رقم اور آ گئی, تو اس پر سال گزرنے کا حکم نہیں ہے. یہ جو مزید آئی ہے یہ اس پر اسی وقت زکات فرض ہو گئی جب 10,000 والی جس پر سال بھر کا مجاہدہ گزرا اس کی صحبت میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا, وہ بھی بالغ ہو گئی. ایک ہی دن میں 24 کو آئی اور ایک ہی دن میں بالغ اور مقبول اور بارگاہ الہی کے قابل ہو گئی. ورنہ سال بھر گزر اپنے دل کے آفاق کو سرخ کرتے ہیں خون تمنا سے, انہیں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا سورج قرب کا طلوع ہوتا ہے. وظیفوں سے اگر خدا ملتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں نازل کر رہے ہیں؟ سب کو ہی فرماتے حج عمرہ کرو, وظیفے پڑھتے رہو, قصبی سے تم اللہ تم کو مل جائے گا, مگر اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے, گناہ کے چھوڑنے کے غم اٹھانے پر. ان اولیاء الا المتقون, وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے, وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اور تسبیح خود پڑھ رہا ہے. اللہ ملے گا گناہ چھوڑنے سے, نظر کی حفاظت سے, قلب کی حفاظت سے, جائز و ناجائز کے غم سے. چاہے کوئی وظیفہ نہ پڑھے, ایک شخص خالی فرض پڑھتا ہے, خالی واجب ادا کرتا ہے, خالی سنت موقع ادا کرتا ہے, ایک نفل نہیں پڑھتا, کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا, یہ ولی اللہ ہے بشرط تقوا. اگر گناہ سے بچتا ہے ولی اللہ ہے. اور ایک شخص ہر سال حج عمرہ کرتا ہے, رات دن تسبیح پڑھتا ہے, لیکن کسی عورت کو نہیں چھوڑتا, بدنظری کرتا ہے, لڑکوں کو بدنظری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حرام کھاتا ہے, غصے میں جب آ جاتا ہے تو نہ باپ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو, ماں باپ سے بھی لڑ جاتا ہے, اپنے استاد سے بھی لڑ جاتا ہے, پیر کو بھی بدتمیزی کا جواب دے دیتا ہے. آپ بتاؤ ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, ولایت کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہے, یاد رکھو. اگر گناہ چھوڑنے کا مشق کر لیا تو ہم اللہ تم کو مل جائے گا, ورنہ خانقاہ میں بھی زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گی. بتاؤ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون, کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے؟ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں, میرا مرض پرانا ہے. ایک پستول والا, اگر کوئی حسین لڑکی یا حسین لڑکے کا باپ پستول لیے ہوئے ایس پی آ گیا, وہ کہتا ہے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ مغلوب رہتے ہیں, آپ کے اندر عشق مجازی کا مرض 50 سال سے ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بہت پرانا ہے, اور پستول کا اس نے پیر کیا لے لیا, پوزیشن محاذہ ٹارگیٹ بنا لیا, کہا اب دیکھو اب آنکھوں کے گیٹ سے ذرا نکلیے پھر آپ کو دیکھتا ہوں. یہاں کہاں سے طاقت آ گئی, کہاں سے طاقت آ گئی؟ خدا سے تو طاقت سے نہیں ڈرے اور پسپل سے ڈر گئے. یا ایک شخص بس اسٹار پر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہیں کالا سانپ نکل آیا کہ اگر کاٹ لے فوراً مر جائے, تو بتاؤ, اور کالا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے, بتاؤ سب لوگ دوستوں کی اس وقت وہ بد نظری کرے گا, اللہ کے فرمان کو توڑے گا, اپنا دل توڑے گا یا اللہ کا فرمان توڑے گا؟ اپنا دل توڑے گا اور سانپ کی وجہ سے بھاگے گا. کیوں بھائی, سانپ سے زیادہ طاقتور ہے یا اللہ زیادہ طاقتور ہے؟ حیدرآباد چڑیا گھر میں ہم بھی گئے تھے شیر دیکھنے, اور بڑے بڑے بڈھے لنگڑاتے ہوئے بھی گئے تھے. اچانک اعلان ہوا کہ آج چڑیا گھر میں شیر کا وہ جو پنجرا ہے اس کو بند کرنا ملازم بھول گئے, لہذا شیر کسی وقت باہر آ سکتا ہے. لہذا اعلان کیا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے کہ جلدی جلدی چڑیا گھر سے باہر چلے جاؤ. اس وقت رفتار بھاگنے کی, جو لنگڑا کے آئے تھے وہ ان کی رفتار قابل دید تھی, دیکھنے کی قابل, بڑے بڑے سانس کے مریض جو چل نہیں سکتے تھے آہستہ آہستہ چلتے تھے, ایسا دوڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کو کبھی یہ مرض ہی نہیں تھا. دوستو اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت حاصل کرو. خدا کے نام پر اختر یہ فریاد کرتا ہے آپ لوگوں سے, اختر اپنے دوستوں سے اپنی اولاد سے اس بات کی فریاد کرتا ہے, اور اپنے نفس سے بھی خطاب کرتا ہے کہ خدا کے لیے ہر سانس زندگی اپنے مالک پر فدا کرو. واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ بادشاہوں سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا, ساری دنیا رومانٹک سے زیادہ دے گا, بریانی و کباب والوں سے زیادہ دے گا, اہل دولت سے زیادہ دے گا. سارے عالم میں اس خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی دل کی خوشی کا ضمانت اور کفالت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جو اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے, جو خدا کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ مزید اس کو غم دے گا. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. جو اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو برباد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں کریں گے, اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کریں گے کہ سارے عالم میں اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جو خدا اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے, جو ان کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا اللہ اس کے دل کو خوش نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا ابا اگر کسی کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت باپ کو خوش رکھتا ہے, کیا باپ کی غیرت, باپ کی شفقت, باپ کی رحمت اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا قربان کر لوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ زمین پر چلتا ہے, ایئرپورٹ پر چلتا ہے, اور ریلوے اسٹیشن پر چلتا ہے, سڑکوں پر چلتا ہے, اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کا خون کرتا ہے, مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور دل پر غم اٹھاتا ہے. کتنا غم ہوتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے. دنیا میں بھی جب زلزلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے, حکومت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیتی ہے, جو غریبوں کے مکان گر گئے ان کو خود سرکاری خزانے سے بنوائے گی, جن کے شیشے ٹوٹ گئے شیشے لگوائے گی, جن کی دیواریں پھٹ گئی ان کی دیوار صحیح کرائے گی, مٹیریل اس کا سیمنٹ اور بجری لوہا حکومت بھیجتی ہے. اللہ کے نام پر جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتے ہیں اور دل پر ان کے زلزلہ آتا ہے, دل کی دیواروں میں شگاف ہوتے ہیں, دل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں, دل پر صدمات کے زلزلے آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں کی تعمیر اپنے حلاوت ایمانی کی مٹیریل سے کرتے ہیں. وعدہ ہے کہ جو بری نظر کی کو بچائے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی, ایمان کی مٹھاس, اپنی محبت کی مٹھاس دے گا. حلاوت ایمانیہ کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تعمیر کریں گے, اس کو آفت زدہ قرار دیں گے, اس کا گناہ معاف فرمائیں گے, جیسے کہ حکومت وہاں کا ٹیکس معاف کر دیتی ہے. جہاں زلزلہ آ جاتا ہے بتاؤ وہاں ٹیکس لیتی حکومت؟ جس ایسے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بقایا, جتنے خطائیں ہیں سب معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کے حلوہ ایمانی کے ساتھ اس کی تعمیر کر دیں. تو اللہ جس کے دل کی تعمیر کرے گا بتاؤ اس کے دل کے کیا عالم ہوگا؟ جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی اور جس کی تخریب شیطان کے ہاتھوں سے ہوگی, سمجھ لو. اس لیے میرا ایک اردو شعر ہے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ شعر پڑھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی کلام بہت ہی سوختہ جلا بھنا ہوتا ہے, لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا اردو کلام بھی زبردست جلا بھنا ہوتا ہے. تو کیا شعر ہے کہ جب نظر بچا کر, گناہوں سے بچا کر دل پر زخم اٹھا لو, اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ان کے دست کرم سے. جس کے دل کو اللہ سنوارے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے بیوٹی پارلر روحانی خانقاہ والا سارے عالم کا پیر بھی اگر چاہے تو نہیں بنا سکتا اس دل کو جو دل کہ اللہ خود بنانے کا فیصلہ کرے. ہم میرا شعر سنیے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, تیرے ہاتھ سے, کس کے ہاتھ سے؟ اللہ کے ہاتھ سے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. اے دنیا والو, اگر ہمارا دل ویران ہوا, بری خواہش پر ہم نے عمل نہیں کیا, دل میں گندے یہ دنیاوی بہاروں سے ہم نے توبہ کیا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر ہمارے دل کی قبول فرمائی. اس پر خواجہ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے لیا ہے درد دل کھوکے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے درد دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے, توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے, تک کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تمہیں. زمین کے چاند سورج کو توڑو پھر خدا ملتا ہے جو ان کو بنانے والا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لیلائیں زیادہ ہیں, لیلا کی حسن زیادہ ہے یا خالق منفیات لیلائے کائنات کا حسن زیادہ ہے. لیلا سے تو پاگل ہو گئے مدنی صاحب, مگر کوئی ولی اللہ پاگل ہوا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی ولی برکت سے, اللہ کے تعلق سے کتنے لوگوں کو حیات عطا ہوئی. ایک ولی اللہ ہزاروں ولی اللہ بناتا ہے, اور ایک مجنو خود پاگل ہو گیا تو دوسرے کو کیا بناتا ہے. بس تفصیل انشاءاللہ اس آیت کی جو تلاوت کی تھی اگلے جمعے کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور عظمت نصیب فرمائے, اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرما کہ ہم تیری خوب عبادت کریں, اور اپنی عظمت و بڑائی بھی عطا فرما کہ جس سے ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. دو ہی حق ہیں اللہ کے, ایک محبت ایک عظمت. محبت سے اللہ ہم سارے احکام آپ کے بجا لائیں, اور عظمت کی وجہ سے ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ایک گناہ اگر خطا ہو جائے تو رو رو کے سجدہ گاہ کو تر کر دیں, اتنا روئیں کہ اللہ تعالیٰ کو خود رحم آ جائے اور آواز دل میں آ جائے کہ بس کرے بندے تو بیمار ہو جائے گا زیادہ روئے گا. تو انشاءاللہ یہ آواز آپ سن لیں گے, ذرا رو کر کے تو دیکھو ان کی آواز حروف کی محتاج نہیں, الفاظ کی محتاج نہیں. دل محسوس کرے گا کہ اللہ نے برف رکھ دیا, گناہ کی سوزش آگ پر برف آ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکون محسوس ہوگا. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم, اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ساری دنیا کافروں سے بھری ہے, ساری دنیا نافرمانوں سے بھری ہے, اپنی رحمت کے صدقے میں, ہمارے بزرگوں کے صدقے میں, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے صدقے میں, یہ جتنے لوگ خانقاہ میں آ رہے ہیں, اے خدا ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو گھر والوں کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما, اور ہم سب کو اولیاء اللہ کی زندگی عطا فرما, نافرمانوں کی زندگی سے پاک فرما. یا اللہ آپ کے غضب و قہر کے سائے میں ایک سانس لینے سے ہم پناہ چاہتے ہیں, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اور آپ سب کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے. تقوی والی زندگی عطا فرما دے, اللہ والی زندگی عطا فرما دے, اور سکون عطا فرما دے, اور اپنی رحمت سے ہمارے شہر کراچی کو امن و عافیت عطا فرما, پورے پاکستان کو امن و عافیت کا شہر بنا دے, سارے عالم اسلام کو امن و عافیت عطا فرما دے, اور سب جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں اللہ آپ جانتے ہیں, جس حاجت یا جس دکھ میں مبتلا ہے, اے خدا آپ سب سے باخبر ہیں, ہمارے دکھ و درد کو سکھ سے بدل دے, ہماری مصیبت کو عافیت سے بدل دے, ہماری بیماریوں کو صحت سے بدل دے, ہمارے قرضوں کو وسعت اور فراخی معیشت سے بدل دے, بے روزگاری ان کو روزگار سے بدل دے, پریشانی کو عافیتوں سے, خوشیوں سے بدل دے. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں, ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سب سے خوش ہو جائیں. اللہم انا نسألک رضاک, اے خدا ہم سب مل کر آپ سے آپ کی خوشی کی بھیک مانگتے ہیں, والجنہ اور جنت کی بھیک مانگتے ہیں, ونعوذ بک من سخطک والنار, اور آپ سے ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.